طرح سے ہو رہی ہوگی کہ ہم کچھ چیزوں کو، انسان کی کچھ صفات کو، کچھ ملکات کو اخلاق میں کیوں شامل کرتے ہیں اور کچھ کو اخلاق سے باہر کیوں نکالتے ہیں. اس لیے شکر گزاری اس میں خلق، کفران نعمت سوء خلق، حیا عفت پاک دامنی اس میں خلق، بے حیائی سوء خلق. اس لیے کہ حیا اور عفت انسان کو عقل مند بناتی ہے اور بے حیائی انسان سے اس کی عقل کو سلب کر لیتی ہے. شکر گزاری منعم کے سامنے انسان کی عقل میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کفران نعمت انسان سے نعمتوں کی معذوری کا سبب بنتی ہے. تو اخلاقیات انسان کے ان ملکات کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو عاقل یا جاہل بنا دیں. آج کی حد تک یہ تعریف جہاں تک ہم پہنچے. انشاءاللہ کل پھر اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوگی کہ میں کچھ آپ کے سامنے جو اکابرین ہیں ان کے نظریات اس حوالے سے پیش کروں اور اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اخلاق حسن کیسے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا کہ زیادہ مسکرانا یا زیادہ جھکنا اس میں خلق نہیں ہے، بلکہ بہت کہ کوئی بہت زیادہ نرمی سے ملنا اس میں خلق نہیں ہے. اس میں خلق اصل میں کیا چیز ہے؟ یعنی اخلاق حسین احسن اور خوبصورت کا بنتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک سلام علیکم و رحمۃ اللہ. زیارت عاشور ہے امام علی مقام میں جملہ ہے، اس کو کل بھی آپ کے سامنے پڑھا اور بہت زیادہ یہ جملہ اکثر یاد آتا رہتا ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اور اس کے ترجمے کا ایک عجیب پہلو ذہن میں آتا ہے کہ جس کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں دست دعا اٹھاتے ہیں کہ پروردگار کم از کم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اس قابل بنا دے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنا منہ دکھانے کے قابل ہیں. وجی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، لیکن ہم کم از کم اپنے لیے اتنی دعا ضرور کریں کہ دنیا اور آخرت میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں، کیونکہ ہمارے سامنے اسی کربلا کے واقعات میں ایک ایسی کڑی سامنے آتی ہے جو ہمیں بطور شیعہ اہل بیت بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کڑی کا نام ہے کوفہ. کوفے میں بھی جو افراد موجود تھے وہ اہل بیت سے بیگانہ افراد نہیں تھے. جب تک ان کی آزمائش نہیں ہو گئی اس وقت تک تو سب کے سب محبان اہل بیت میں ہی شامل تھے، اہل بیت سے محبت کے ہی تم بھرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کو ہی اپنی واحد امید قرار دے رہے تھے، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو صورتحال بالکل کچھ اور. سلیمان ابن سورت خزاعی اصحاب پیغمبر میں سے، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے، اور کوفے کے اکابرین تشیعوں میں سے. جب یزید تخت سلطنت پر قابض ہو گیا تو جناب سلیمان نے مخصوص افراد کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی قسم کی حرکت میں آنا چاہیے، کیونکہ جس شخص نے سازشوں کا جال بن کر عالم اسلام پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب ہمیں چاہیے کہ فرزند رسول کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو بنو امیہ کے تسلط سے نجات مل سکے. انہوں نے اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کیا، سیدھا سیدھا افراد کو، اور ان کے سامنے یہ سب باتیں رکھیں اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ دیکھو اس بات کو اچھی طرح سوچ لو، اگر تم حسین کی نصرت کر سکتے ہو تو حسین کو خط لکھنا ورنہ حسین کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین کو اپنی نصرت کے لیے بلاؤ اور اس کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ. سب نے کہا کہ نہیں, ہم بالکل تیار ہیں, فرزند رسول کی اطاعت بیعت اور ان کی حمایت و نصرت کے لیے تیار ہیں. ان حضرات نے, جن میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے, 5-6 افراد نے اپنی طرف سے خط میں انہی مضامین کو لکھا اور مدینہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا. امام علیہ السلام نے خط کو پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار. اس کے کچھ دنوں کے بعد کوفے سے آپ کی خدمت میں آنے والے خطوں کا تانتا بن گیا. اگلے مرحلے پر 150 خط اور اسی طریقے سے سینکڑوں کے حساب سے خط اہالیہ نے کوفہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں آتے رہے, اور جن میں زیادہ ترین تعداد ایک دن میں 600 خطوط کی تھی. کل خط کتنے جمع ہو گئے امام, نامہ کتنے جمع ہو گئے امام کے پاس, 12,000. یعنی یہی کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا صرف ایک بات پہ, کسی کے کہنے پر. 12,000 خطوط کے آنے تک امام علیہ السلام خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دے. آخری خط آیا اور انہوں نے کہا کہ یبن رسول, جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یبن رسول اللہ, کوفے کے گلی کوچے بازار آپ کی آمد کے منتظر ہیں. ہم بنو امیہ کی خلافت کو نہیں مانتے, ہم آپ کی آمد کے لیے بسر و چشم. اور اس آخری خط میں امام حسین علیہ السلام نے خاص طور سے پوچھا کہ یہ آخری خط کس نے لکھا ہے. 4 افراد کے نام دیے گئے, ان میں سے 2 وہ تھے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مانتے. 12,000 خطوط کی آمد کے بعد امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو طلب کیا, 2 جملے لکھے خالی کہ یہ میرا نمائندہ, میرا سفیر اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل ہیں, جن کو میں تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں اس مقصد کے تحت کہ یہ تمہارے اور کوفے کے حالات سے مجھ کو مطلع کرے. بس یہ نامہ لکھا, جناب مسلم کے حوالے کیا اور ان کو کہا کہ یہ مان اللہ. کوفے کے لوگ, جو والی کوفہ تھا نعمان ابن بشیر, اس کے خلاف ایک حد تک قیام کر چکے تھے اس عنوان سے کہ انہوں نے جامع مسجد کی جمعہ اور جماعت میں جانا چھوڑ دیا تھا, اس کے پیچھے نماز کو پڑھنا ختم کر دیا, ترک کر دیا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ہم تمہیں والی اور امیر کے طور پر تسلیم اور قبول نہیں کرتے. یزید کے جاسوس جو کوفے میں موجود تھے, انہوں نے فوراً اس کو خط لکھا اور یہ مشورہ دیا کہ عبیداللہ ابن زیاد, جو اس وقت بصرے کا گورنر تھا, کہ اس کو وہاں سے فوری طور سے کوفہ روانہ کیا جائے اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دو, کیونکہ اس میں اتنی سکت و صلاحیت نہیں ہے کہ یہ شیعان علی کے قیام کا مقابلہ کر سکے. مختصر بات کرتے ہوئے کہ جناب مسلم کوفہ پہنچے, مختار صحفی کے گھر پہ قیام کیا اور لوگوں نے جو در جو آ کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت اور آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلانا شروع کیا. یہاں تک کہ ان حمایتیوں کی تعداد 17,000 تک پہنچ گئی. عبیداللہ ابن زیاد آیا اور آپ نے یقیناً تاریخ میں یہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آیا. کوفے میں جب وہ داخل ہوا تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر داخل ہوا اور اہالیہ نے کوفہ یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آ گئے اور وہ سب اس کی سواری کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے. وہ پہنچا دار العمارہ کی چھت پر اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ عبیداللہ ابن زیاد. اس نے اس تدبیر سے لوگوں کی حالت اور کوفے کی فضا کو معلوم کیا کہ کیا ہے. جناب مسلم کو جب عبیداللہ ابن زیاد کے آنے کی خبر ملی تو آپ مختار صحابی کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے. ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھتا ہے اپنی نشست پر, اس کے جاسوس پھیلے ہوئے, اور پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے کہ حاجی کدھر ہے؟ وہ مجھ سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں نئے گورنر کے طور پر، نئے امیر کے طور پر شہر میں داخل ہوا ہوں، وہ کدھر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہ جو بظاہر حانی ابن عروہ کے خلیفہ تھے، رات کی تنہائی اور تاریکی میں جا کے ان سے کہا کہ امیر تم سے سخت ناراض ہے کہ تم اس تک ملنے کیوں نہیں پہنچے، ضرور جاؤ، جلدی سے جاؤ، ورنہ کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. جناب حانی اپنے نتیجے کے ہمراہ پہنچے، اور جیسے ہی وہ دارالعمال کے قریب پہنچے ان کی زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکلا کہ قربانی خود ہی قربان گاہ تک پہنچ گئی. یعنی انہوں نے وہاں کی فضا کو محسوس کر لیا کہ یہ فضا مکمل طور سے بدل چکی ہے. تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ قربانی خود ہی قربان گاہ تک پہنچ گئی. چل گیا. ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ تم امیر المؤمنین حقیقتاً لعنت اللہ علیہ یزید ابن معاویہ کے دشمنوں کو پناہ دیتے ہو اپنے گھر؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا. ابن زیاد کہتا ہے کہ معقل کو بلاؤ. تو اس کا بلا اس کو بلا کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا بتاؤ. حانی سمجھ گئے کہ یہ جاسوس. اس نے اطلاع دی کہ ہاں انہوں نے مسلم کو اپنے گھر میں رکھا. تب حانی نے کہا کہ اے امیر، میں نے مسلم کو خود سے اپنے گھر میں نہیں بلایا، دعوت دے کر نہیں اپنے گھر میں رکھا، بلکہ مسلم نے مجھ سے پناہ طلب کی، میرا مہمان بننا چاہا، اور یہ حمیت عرب کے خلاف ہے کہ کوئی میرا مہمان بننا چاہے اور میں اس کو رد کر دوں گی، اپنے گھر سے نکال دوں. ابن زیاد کہتا ہے خیر تم یہاں بیٹھو اور میرے سپاہیوں جا کے مسلم اپنے عقیل کو حانی کے گھر سے بلا کے لے. اس وقت جناب حانی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس چیز پر میں کبھی راضی نہیں ہوں گا کہ ایک انسان جو میری پناہ میں ہو، جو میرا مہمان ہو، اسے میری پناہ میں رہتے ہوئے کسی قسم کا نقصان پہنچا دیا. اس چیز پر میں کبھی اس بات کو میں کبھی دوبارہ نہیں کروں. ابن زیاد کا اصرار بڑھتا گیا اور اسی حساب سے ان کا انکار میں شدت آتی گئی. ابن زیاد نے تیش میں آ کر، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ ان کے سر پہ ماری اور اتنے زور سے ماری کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور حانی کا سر اور پیشانی خون-آلود ہو گیا. اس نے حکم دیا کہ ان کو بالائے بام لے جا کر ایک حجرے میں بند کر دو، قید کر دو. ادھر ابن زیاد کے سپاہی کوفے کی چھتوں پر چڑھے ہوئے اور مسلسل لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ جو بھی امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے انجام سے خبردار ہے، جو بھی مسلم کی حمایت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے انجام سے خبردار ہے. اس کے کارندے پورے شہر میں منادی کرتے رہے اور جناب مسلم اپنے عقیل تک لہجہ بہ لہجہ خبریں پہنچ رہی ہیں. آپ لوگوں کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف قیام کریں، لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ جو تاریخ ترین پہلو ہے جس سے ہمارا دامن بھی بچا ہوا نہیں، لوگوں کی زبان پر کیا جملہ آیا کہ ہم کیوں ابن زیاد اور مسلم کے جھگڑے میں فریق کر رہے ہیں؟ ہمارا اس سے کیا کام کہ یہ جھگڑا تو مسلم اپنے عقیل اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان ہے، ہم کیوں اس میں فریق بنے؟ چلو چل کے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں آپس میں سلو ہو جائے. یہ میں بالکل تاریخ کے لفظ، اس میں کوئی رد و بدل کے باہر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں چل کے بیٹھوں، کیا ضرورت اس میں فریق بن کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کہ ان میں سلو ہو جائے. شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھیں کیسے کیسے بہانے سکھا. مغرب کی نماز، جناب مسلم حانی کے گھر سے نکلے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے، 10 افراد، اور جب سلام پھیرا ہے وہ تمام. جب سلام انہوں نے پھیرا ہے نماز کا تو جناب مسلم مسجد میں تنہا تشریف کر رہے ہیں. اس وقت وہ وہاں سے باہر تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ وہ شہر کہ جو پورا شہر ہی ایسا یا تو بے وفا ہے یا دشمن ہے. اب اس شہر میں مسلم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں. اور مسلم کے مسائل کا ایک اور بہت دردناک پہلو ہے ان کے بچوں کا کھو جانا. اور وہ مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں درد انگیز کہ ان چھوٹے بچوں کو بھی کس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. مسلم اور کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے, ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ایک عورت باہر آتی ہے جس کا نام ہے توبہ. فرماتے ہیں کہ بی بی میں غریب الوطن ہوں اور اس شہر میں کوئی مجھے پناہ دینے پر آمادہ نہیں, کیا تم مجھے ایک کوزہ آب فراہم کر سکتی ہے, تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے؟ اس عورت نے جناب مسلم کو پانی پیش کیا. آپ نے کہا کہ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے گھر میں قیام کر سکتا ہوں؟ اس نے آپ کی فرمائش کو قبول کیا, لیکن اس عورت کا بیٹا فوراً حضرت مسلم کی آمد کی خبر لے کر دربار ابن زیاد میں پہنچ گیا. ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ جناب مسلم کی طرف روانہ کیا جنہوں نے اس گھر کو گھیر لیا. کردار کی عظمت کہ حضرت مسلم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور میری وجہ سے گھر والوں پر کوئی آفت و مصیبت آ جائے. فوراً اپنی زرہ کو زیب تن کیا, تلوار ہاتھ میں لی اور باہر آ کر مقابلہ اور جہاد کا آغاز کر دیا. ان کا سالار یہ صدا بلند کرتا تھا کہ اے مسلم تو امان میں ہو, لیکن جناب مسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ ہیلا بازوں اور دھوکے بازوں کی امان کا کوئی بھروسہ نہیں, فاسقوں فاجروں کی امان کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ موت میرے لیے کتنی ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو, لیکن آزاد ہو کے مقتول ہوں, آزاد ہونے کی حالت میں مقتول ہوں. جناب مسلم کافی دیر تک ان کے خلاف مبارزہ فرماتے رہے, یہاں تک کہ ایک ملعون نے پشت سے آپ کے نیزے کبا کیا. جناب مسلم شکستہ ہو کر زمین پر تشریف لائے, اس حال میں گرفتار ہو کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے. جب اس کے منحوس چہرے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی نظروں کو پھیرا لیا. درباریوں نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے جواب دیا میرا امیر یہ نہیں. ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم سلام کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا, مسلم کو تو قتل ہونا ہی ہے. آپ جواب دیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تجھ سے بدتر مجھ سے بہتر لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ابن زیاد تیش میں آ کر جناب امیر المومنین علیہ السلام کہ آپ کی ہستی شاید اس حوالے سے مظلوم ترین ہستی ہے کہ جتنے بھی دشمنان ہیں ان کی دشمنی کا مرکز ذات امیر المومنین, کہ جناب امیر المومنین کو برا بھلا کہنے لگا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر سب کو شرم کرنے لگا. آپ نے پامردی اور استقامت سے اس کی ہر جملے کا جواب دیا. آخر میں اس نے تنگ آ کے جلاد کو بلایا اور کہا کہ مسلم کو لے جاؤ اور مسلم کو قتل کرو. جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے. جلاد کی تلوار حرکت میں آتی ہے. اس زخمی حالت میں رہتے ہوئے جناب مسلم نے رخ کیا مدینہ کی طرف, السلام علیکم, اور آپ کے جملے سے جدا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے اطرافیان کے ساتھ سفر کی حالت, قدرت خداوندی سے امام اور کوفے کے درمیان حجابات اٹھ گئے اور امام علیہ السلام نے مسلم کی شہادت کو ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد آپ غمگین حالت میں اپنے مقام سے بلند ہوتے ہیں اور اس خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں کہ جہاں مسلم کی 13 سال کی بیٹی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ موجود. امام علیہ السلام اپنے پاس سے کچھ تحفہ نکال کے دیتے ہیں, سر پہ ہاتھ دیتے ہیں, محبت آمیز کلمات ادا کرتے ہیں. تو بچی کہتی ہے کہ اے میرے چچا جان, آج آپ کے رویے کی تبدیلی مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. یہ وہ برتاؤ ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مجھے سچ سچ بتائیں, کیا میرے بابا جان شہید ہو گئے؟ امام نے گریا فرمایا اور کہنے لگے کہ اے میری بیٹی, آج سے میں تیرا بابا, آج سے میری بیٹیاں تیری بہنیں. تو ہرگز اپنے دل پہ یہ خیال نہ لانا کہ تیرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, مگر یہی محسن بیٹی شام میں غریب شیو برخولی کے تواچے گھر کو یہ کہنے والا نہیں ہے.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد صلى